السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد من ألسنتنا بصدق الاعتذار ومن قلوبنا بصدق الندم فأجرنا على ما حملنا واغفر لنا ما قصرنا يا من لا يغفر الذنوب سواه ولا يعطي الجزيل غيره. اللهم إنا نتوب إليك في جميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه ونحمدك على كل خير علمناه ونشكرك على كل رزق آتيتناه ونحمدك على كل خير علمتناه. اے اللہ تمام ہم تیرے ہی لیے ہے. ہماری زبانوں کے ذریعے صحیح معنوں میں عذر پیش کرتے ہوئے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے تیری حمد کا, اور ہمارے دلوں کی اصل ندامت کے ساتھ, یعنی ہم شرمندہ ہیں کہ ہم حق ادا ہی نہیں کر پا رہے. بس ہم نے جو بوجھ برداشت کیا یعنی ذمہ داریوں کا, اس معاملے میں ہمیں اجر عطا فرما, اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس میں ہمیں معاف کر دے. اے وہ ذات کے جس کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا اور جس کے سوا کوئی بھاری اجر عطا نہیں کرتا. اے اللہ ہماری تمام عمر میں ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں بے شک ہم ان سب کے لیے تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اس خیر کے کام پر جو تو نے ہمیں سکھایا, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام رزق پر جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. کسی بھی قسم کا جو رزق بھی ہمیں ملا اس سب پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. رمضان قریب آ رہا ہے, اپنے ٹارگٹ سیٹ کیجئے, خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے کہ کتنی تلاوت روز کرنی ہے, حفظ کا کیا حصہ رکھیں گے, فہم کا کیا ہوگا. کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے, دل پر زیادہ اثر کرتا ہے. پڑھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دلوں میں ضرور ہونا چاہیے. افضل تو یہ کہ سارا ہو, لیکن اگر اس کی فرصت اور آسانی نہیں تو کچھ حصہ ضرور ہو. ہم دنیا سے اس حال میں نہ جائیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا, تو کوئی شخص صاحب علم کہلا نہیں سکتا جب تک وہ قرآن کا کچھ حصہ اپنے سینے میں نہیں رکھتا. فی صدور الذین اوت العلم, یعنی خاص طور پر دینی علم کے حوالے سے آپ علم والے نہیں ہو سکتے جب تک قرآن آپ کے سینے میں نہیں. لہذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پلاننگ کریں. تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. ابن مسعود کا قول ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, بس اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کروں, کیونکہ میں اس گھر سے زیادہ حقیر کسی شے کو نہیں جانتا جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ ہو. اور بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ کا کوئی حصہ ہی نہیں, وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو, خالی پڑا ہو. یعنی دل میں جو کچھ بھی ہو وہ کافی نہیں جب تک کہ قرآن اس میں نہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو اللہ سجاتا ہے نا دل میں, تو اسی طرح قرآن کی بھی ایک رونق, ایک بہجت, ایک سرور ہوتا ہے دل میں. اور قرآن کا حافظ اور عامل جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. مراد ان کی کیا تھی کہ اگر کسی شخص کے دل میں قرآن محفوظ ہے, حفظ کیا ہوا ہے, تو اس کی سکن کو پھر آگ نہیں چھوئے گی. تو جتنا بھی آپ کی استطاعت میں ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, کچھ نہ کچھ ضرور یاد کریں. اور جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے ان کے لیے تو سنہرا موقع ہے اس کو دہرانے کا. اگر آپ نے اللہ کے فضل سے کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں, کچھ پارے یاد کیے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ بھول چکا ہے, تو آپ اس کو کیا کریں, ریوائز کریں اور اس کو پکا کریں, یعنی جس کہتے ہیں نا منزل پکی کرنا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان بھولنے لگتا ہے, یا کوئی بھی اور بیماری یا کچھ وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کو کیا کریں, ریٹریو کریں. اور پھر خاص طور پر جو اہم صورتیں ہیں اگر وہ یاد کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے, جیسے البقرہ ہے, آل عمران ہے, یا ان کا اول آخر یا کچھ درمیان کا حصہ. ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے. ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو یکایک وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے. اس نے کہا, اے میری قوم, کیوں تم بھلائی سے قبل برائی کو جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یہ آیات سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بعد ہمیں قوم سمود کی طرف لے جاتی ہیں. ملکہ بلقیس نے حق کو پہچان کر سر تسلیم خم کر دیا تھا, جھک گئی تھی, جبکہ قوم سمود نے معجزات دیکھنے کے باوجود ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا. تو دیکھیں دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان الحجر کے علاقے میں, جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے, وہاں رہتے تھے. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان مکان بناتے, آرکیٹیکچر میں اپنی مثال آپ تھے. مادی وسائل کو اپنی ذاتی طاقت سمجھنے والے, سرکشی کرنے والے لوگ تھے. سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی مادی وسائل تھے, لیکن انہوں نے ہمیشہ کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی, جبکہ سمود نے اس کے برعکس اس کو اپنی ذاتی طاقت سمجھا کہ یہ تو ہمارے کرنے سے ہوا ہے سب کچھ جو ہمیں ملا ہے, ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, اور سرکش ہو گئے. ان کے اندر ایک غرور اور تکبر آ گیا, اور حق سامنے آتے ہی انہیں اپنا مفاد نظر آنے لگا اور مخالف ہو گئے. اور پھر فریقان یختصمون, یہ جو اینڈ میں آ رہا ہے کہ وہ دو گروہ بن گئے جو باہم جھگڑ رہے تھے. یعنی حق کے آ جانے کے بعد معاشرے میں دو گروہ تھے, ایک کمزور طبقہ تھا اور ایک مغرور طبقہ تھا. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو لوگوں کے اندر نظریاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. اور پھر انسان کی بھی عجیب حالت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, قوم سمود مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے, اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. یہ ہر قوم نے کہا اپنے نبی کو, یعنی اپنی ایگو کی تسکین کے لیے اپنی تباہی کو پکارتا ہے. اور یہ بھی انتہا درجے کی سرکشی ہوتی ہے کہ انسان اتنا نڈر ہو جائے اور اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو جائے کہ وہ اپنے لیے عذاب بھی مانگنے لگے. تو جب ان کے عذاب کا مطالبہ تھا تو پیغمبر نے ان کو تباہی سے بچنے کا راستہ بتایا, لولا تستغفرون اللہ, کہ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے. کیونکہ ایک داعی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی فضول باتوں, حرکتوں اور ہر قسم کے برے ہتھکنڈوں کے مقابلے میں وہ ان کی خیر خواہی ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں, ان کو کچھ اچھا ہی بتایا جائے. اسی لیے وہ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں, یا قوم, اے میری قوم, اور اپنی قوم کہہ کے ان کو پکارنا, حالانکہ وہ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے. یہ محبت اور خیر خواہی کی علامت ہے. تو ایک داعی کو ہمیشہ اپنے مخاطب کے لیے ہمدردی رکھنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی ترقی اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہوتی. قوم سمود کے مضبوط پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آخری دم تک استغفار کا موقع دیتا ہے، بس فرشتے نظر آ جائیں موت کے تو پھر استغفار قبول نہیں ہوتی، کیونکہ امتحان کا وقت ختم، ٹائم اوور۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں۔ کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ یہ آیت حق کے دشمنوں کے ایک بہت پرانے حربے یعنی بدشگونی اور الزام تراشی کو بیان کر رہی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی مشکلات کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے عذاب آنے کو بھی نیک لوگوں کی نحوست قرار دینا ہر قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ ہم تجھے اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، کہ ہمارے اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ جو عذاب آ رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوگا زندگی میں آپ کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ آپ کی دینداری کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا اپنی روٹین کے مطابق، اور دوسرے اس پر آپ کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ملتان میں میرے ساتھ ہوا، میری بہن کی بیٹی پیدا ہوئی مشن ہاسپٹل میں، تو میں دیکھنے کے لیے گئی، تو وہیں اسی وارڈ میں ایک بیڈ کے ساتھ ایک اور بیڈ پہ کسی خاتون کے شاید دو بچے پیدا ہوئے تھے، تو پیارے بچے تھے، ہم نے ان کو بھی سلام دعا کی اور پھر ہم اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئے، اور میں نے وہاں شام کی اذکار شروع کر دی اور میرے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس خاتون نے اتنا شور مچا دیا، اتنا شور مچا دیا کہ یہ میرے بچوں کے اوپر کوئی جادو کر رہی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کا کوئی حصہ دہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہی کے مثلا سسرال والوں میں سے کوئی اٹھ کے کہنے لگے یہ جو آئی ہے نا، یہ ہم پہ جادو کرتی ہے۔ کتنی ہی بچیوں پہ جادو کے الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے، اس نے ہمارے بیٹے کو قابو کر لیا ہے جادو کر کر کے، اور پتنی کیا پڑتی رہتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ خیر خواہی نیک نیتی کے ساتھ اپنا ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کام، اور لوگ آپ پر الزام لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو بھڑکنا نہیں چاہیے اور سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کرے تو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جو صالح علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، مبارک انسان ہیں، پیغمبر جس بستی میں ہوتے ہیں جہاں ہوتے ہیں وہ برکتیں لے کر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور ان کو بھی ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نقص، اپنی کمی دوسرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تقدیر کو پرندہ کہا گیا ہے، طائرکم عند اللہ، یعنی تمہارا طائر، تمہارا پرندہ، تمہاری تقدیر اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی پہ خیر آنا یا شر آنا یہ کسی انسان اور نیک انسان کی نحوست کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں ہے۔ اور وہ آزمائشیں اور عذاب کیوں آ رہے تھے؟ انسان کو ہوش دلانے کے لیے۔ یعنی انہوں نے کہا بل انتم قوم تفتنون، آخر میں آپ دیکھیں نا، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم آزمائے جا رہے ہو، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اور برائی کرنے والوں کا نا ایک بڑا المیہ ہوتا ہے، اور وہ یہی کہ جو ریفارمر ہوتا ہے یا جو مصلح ہوتا ہے یا جو خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو پہچانتے نہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ جیسے قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کو سننا پڑا کہ جب سے تم نے اسلام کی دعوت دی ہے تو گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے، لوگ پہلے امن سے پیار محبت سے رہ رہے تھے، اب وہ گھر کے اندر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور آپ دوسروں کو نصیحت کر رہی ہیں، تو آپ کو بھی سننا پڑے گا کہ جب سے تم نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا، تم نے خواہ مخواہ کی مخالفتیں کریٹ کر دی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کی بات ماننے اور نہ ماننے میں فرق تو ہے، تو جو لوگ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی نیک انسان کا وجود ہی بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے کھل کے برائی نہیں کر سکتے کہ جب یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے تو ہم من موجی کر رہے تھے اور اب ان کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں جب بھی پیش آئیں نا، تو پیغمبروں کی جو کہانیاں ہیں نا، یہ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ کیوں سنائی گئی؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں۔ تو یہ دلوں کو مضبوطی عطا کرتی ہیں، یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ مختلف طرح کی آزمائشوں میں جو خاص طور پر دین کی تبلیغ کے راستے میں پیش آتی ہیں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ سے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں. اگر آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اور اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر طائر کا لفظ جو ہے یہ بدشگونی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، وہ بدشگونی کے معنی میں لے رہے تھے اور پیغمبر نے ان کو تقدیر کے معنی میں لیا. ہمارے دین میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو منحوس قرار دینے کی بجائے جب مشکلات آئیں تو اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکے، سیلف ریفلیکشن کریں، میری غلطی کہاں ہے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، میں نے کس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے تب بھی دعوت کا کام نہ چھوڑیں، جو کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں، کیونکہ صالح علیہ السلام نے منحوس کہلائے جانے پر بھی تبلیغ نہیں چھوڑی تھی، ذمہ داری نہیں چھوڑی تھی. اور آخری بات یہ اس سلسلے کی کہ یہ ہم سب کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ تنقید ہم پہ ہوگی، ہمیں برا بلا کہا جائے گا. تو جب انسان پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے نا، تو پھر انسان آسانی سے اس کو برداشت بھی کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، دس از نارمل، یہ ہوگا، یہ ہوتا رہا ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو اس زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کیسی مجرمانہ ذہنیت تھی اور کیسی خفیہ سازشیں وہ کر رہے تھے کہ ہم صالح علیہ السلام کو ہی ختم کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ شر اور ایول جو ہے ایک منظم شکل میں اور ایک تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ اپنا قدم اٹھانا چاہ رہا ہے. اور یہاں تسع تو راحت کی بات ہوئی ہے، 9 با اثر لوگ جو مل کے ایک آرگنائزڈ کرائم کرنے جا رہے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے پورے معاشرے کو جرغوال بنا رکھا تھا. ان کے ڈر سے بھی لوگ پیغمبر کی بات ماننے سے ڈرتے تھے، اور ان کے اندر ایسا بگاڑ تھا کہ اصلاح کی کوئی رمق بھی نہیں تھی ان کے اندر کہ یہ کوئی خیر کا کام کریں، شر کے ہی بھرے ہوئے تھے. اور ان کی شر پسندی کی انتہا یہ کہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، نام اللہ کا لے رہے ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاؤ، اس کا مطلب ہے اللہ کو مانتے تھے، تقاسموا باللہ. اور پھر اس کے بعد یعنی ایک منافقت بھی ہے نا یہاں پر، ایک طرف تم اللہ کو مانتے ہو، دوسری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مانتے، عجیب بات ہے. اور تم اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے کے قسمیں کھا کے تم ایک دوسرے کو پکا کر رہے ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قتل کا منصوبہ بنایا، بلکہ یہ بھی طے کر لیا کہ عدالت میں یا وارثوں کے سامنے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، گواہیاں بھی دیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی تھوڑی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے خلاف ایک تدبیر کرتا ہے. وہ مکروا مکرن و مکرنا مکرن، انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی. اصل میں چال کا لفظ اردو میں بڑا نیگیٹو ہے، اس لیے ترجمے میں آپ دیکھیں کہ عربی لفظ وہی ہیں، لیکن اردو ترجمہ فرق رکھا گیا ادب کے لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، وہ ہم لا یشعرون، اور ان کو تو خبر بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنا انجام بھول گئے تھے، اپنی عقل پہ ناز کر رہے تھے، اپنی پلاننگ پہ ناز کر رہے تھے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک معاشرہ صرف چند افراد کے فساد کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے. عوام تو بھولی ہوتی ہے، یعنی اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا، لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر جو سرگنا لوگ ہوتے ہیں، جو اوپر کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو ڈیسیژن میکر ہوتی ہے، اور جو سازشیں اور چالیں چلتے ہیں. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ گلوبل لیول پر کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ ان کان مکروہم لتزول من الجبال، انسان پڑھ کے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل میں بات نہیں سماتی کہ لوگ اتنے بھی ایول ہو سکتے ہیں، اس درجے کی خرابیوں تک جا سکتے ہیں. تو کسی قوم کو اچھے لیڈر مل جانا، اب پیچھے آپ دیکھیں کہ جو چیونٹیوں کی لیڈر ہے، جو ملک سبا ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، بیسٹ لیڈرز ہیں ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، اور وہ کیسے ان کے علاقے ترقی کرتے ہیں اور امن اور حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ قوم سمود کے لیڈرز ہیں، شر پسند، کہ جنہوں نے پوری قوم کو برباد کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں سازشیں جتنی بھی ہوں، جتنی بھی خرابیاں ہوں، ایک چیز انسان کو بڑا حوصلہ دیتی ہے. آج کل کی جتنی بھی انٹرنیشنل نیوز ہیں ان کے اوپر جو ہائی لائٹس ہیں، ان کو پڑھ سن کے طبیعت خراب بھی ہوتی ہے اور انسان تھوڑا فکر مند بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر اپنی اگلی جنریشنز کے بارے میں کہ کس فتنے کے دور میں یہ داخل ہو رہے ہیں. لیکن ایک تسلی بڑی ہوتی ہے قرآن پڑھ کر کے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ہمارا کام ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اور اصلاح کی اپنی کوشش کرتے جانا، انتھک ذاتی بھی اور قوم کی بھی، اور باقی نتائج اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ ایسی تدبیروں سے انسان کو بچاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کے مکر کا، ان کی چالوں کا. ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو، وقومہم اجمعین، سب کے سب کو تباہ برباد کر دیا. فتلک بیوتہم خاویہ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے یہ گھر گرے پڑے ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام اور حق کی فتح، اور یہ ایک یونیورسل لا ہے. ظلم جب ہوتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لگتا کبھی روشنی نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر ایسے ہوتی ہے کہ وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی اللہ سے چال نہیں چل سکتا. یہ سیکرٹ پلاٹنگ جو ہوتی ہے وہ بندوں کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کی چالوں کو انہی پہ پلٹ دیتا ہے. ظلم کی جڑیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، حق کے طوفان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. جا الحق وزاق الباطل. اب آپ دیکھیے فتل کا بیوتہم خاویہ، آباد شہر کھنڈرات میں بدل گیا. دنیا کی مادی اور دنیاوی طاقتیں اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی. پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے گھر اللہ کے عذاب کو روک نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کی وجہ ظلم بتایا. یاد رکھیے ظلم جہاں بھی ہوتا ہے، چاہے گھر کے اندر ہو کسی پر یا کسی قوم میں ہو، وہ بربادی کا ہی سبب بنتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچنے والوں کی یہاں دو خوبیاں بتائی گئیں، ایک ایمان، اور ایمان کے ذریعے انسان ذہنی اور قلبی طور پر کس سے وابستہ ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. انسان کا ذہنی اور قلبی تعلق اللہ سے استوار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف تقوی، عملی زندگی میں انسان اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، اور عذاب الہی حق کا ساتھ دینے والوں کو چھوڑ کر پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. صرف بچتے وہی ہیں جو حق پر ہوتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی چالوں پہ ناز کرنے کی بجائے، فریب کاریوں پر خوش ہونے کی بجائے، اپنے انجام کانسیکوینسز پر توجہ دینی چاہیے. کہ انجام اچھا نہیں، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ خود اس میں گرتا ہے. اور عقل والوں کے لیے یہ سب تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے واقعات ہیں، ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو. یعنی تم عقل مند لوگ ہو، بڑے ہوشیار اسمارٹ لوگ ہو، لیکن پھر بھی تم یہ غلط کام کرتے ہو. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو. یعنی ایسے بگاڑ میں مبتلا ہو جو انسانی فطرت کے بالکل برعکس ہے. وہ انتم تبصرون کا مطلب ہے جانتے بوجھتے دیکھتے سمجھتے اس گناہ میں پڑے ہوئے ہو. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل غیر فطری عمل ہے مکمل طور پر. اور یہاں ان کی جہالت کو ان پڑھ ہونے کی جہالت نہیں تھی، یہ جہالت خواہشات کی جہالت تھی. خواہشات نے ان کی عقل کو ڈھانپ لیا تھا. یعنی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، خواہشات سب کے اندر ہوتی ہیں، اچھی یا بری سبھی انسانوں میں خواہشات ہوتی ہیں، اس سے کوئی بھی نکلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی اخلاقی اقدار، اپنی ویلیوز کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اور دوسرے ان کی اپنی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، لذت پرست ہوتے، صرف لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے حلال میں ہو چاہے حرام میں ہو، اور اپنی ان خواہشات اور شہوات جو ہیں ان کو اخلاقی اقدار پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہے دراصل حقیقت میں جاہلانہ رویہ. تو بہرحال اس برائی کو فاحشہ کہا گیا، اور جب برائی کو فاحشہ کے طور پر اپنا لیا جائے تو معاشرے سے پھر خیر کی ترغیب بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف مادی لذت رہ جاتی، پھر انسان حیوانوں کی سطح پہ جینے لگتا ہے. اور فطرت سے جب کسی نے جنگ کی، اپنی تباہی کا ہی بندوبست کیا، جو فوری طور پر نظر نہ بھی آئے لیکن فیوچر ڈارک ہو جاتا ہے پھر انسان کا. تو لوط علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو صرف گناہ نہیں کہا بلکہ جہالت کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی پستی، ذہنی پستی، یہ سب دراصل انسان کی جہالت پر دلیل ہے. فما کان جواب قومہ، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگی آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی. تو یہ آیات جو ہیں اس میں ان کے اخلاقی گراوٹ یا انحطاط کی آخری حد بتاتی ہیں کہ جہاں معاشرہ نیکی کو جرم اور پاکیزگی کو عیب کے طور پر دیکھے، یعنی برائی کو خوبصورت سمجھے اور نیکی کو کیا سمجھے؟ عیب. وہ کہتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے پاک بنتے ہیں، یعنی ان کی نیکی ان کے نزدیک مذاق اڑانے کے لائق تھی. تو جتنے بھی لوگ گناہوں میں غرق ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کو اور نیکی کے کاموں کو پسند نہیں کرتے. آپ اپنا جائزہ لیا کیجئے اس طرح کہ آپ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں. انسان کا انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوتا رہتا ہے نا، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، آپ خاندان کی کسی اجتماع میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی طرف آپ خود ہی کھچتے چلے جاتے ہیں، نہ آپ کو ان کا نام پتا، نہ ان کو ان کا کام پتا، نہ پتا یہ کہاں سے ہیں، کون ہیں، لیکن ایک اٹریکشن ہوتی ہے ان کی طرف. وہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی طرح کہیں خاندان میں، کہیں بھی، کیوں ہوتی ہے؟ جیسے آپ خود ہوتے ہیں نا اندر سے، آپ اسی طرح کے لوگوں کی طرف کھینچتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ مسجد گئے تراویح پڑھنے، آپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اتنے نماز سے سجدے کی جگہ پہ نظریں ٹکائے بالکل ساکت کھڑی امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہی ہے، اور ایک اس کے ساتھ کھڑی کبھی سر کھجا رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی، آپ کے دل کو کیا اچھا لگے گا؟ تین چیزیں ہیں اس میں، یا آپ اس خشوع خضوع والی خاتون کو پسند کریں گے، یا آپ دوسری خاتون کو اگنور کر دیں گے، یا آپ کسی کی طرف بھی دھیان نہیں دیں گے، آپ کو انسانوں سے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. جو اندر سے نیک ہوتا ہے نا، اندر سے کہہ رہی ہوں ظاہر سے نہیں، جو اندر سے نیک ہوتا نا، جس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو بلا وجہ نیک کام کرنے والوں سے، چاہے وہ سڑک کے دوسرے کنارے کو نیکی کر رہا ہوں. آپ بازو کے جاتے ہیں نا، کچھ لوگ کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوئی اور اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک دم مسکرا پڑتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، واہ کیا انسان ہے یہ. تو بنیادی طور پر اگر آپ نیک ہیں نا خود، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پھر نیک لوگوں سے محبت نہ ہو. لیکن اگر آپ کے اندر کچھ کالا ہے نا، تو پھر آپ انہی لوگوں کی طرف جائیں گے کہ جو اسی قسم کے کھیل کھیلتے ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوا کبوتروں کے ساتھ اڑ رہا ہو، چاہے ہر روز دیکھے ان کو اڑتے ہوئے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں. نیک لوگ خود ہی نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی روحیں ایک ہوتی ہیں. یعنی اپنا بھی جائزہ لیا کریں، سیلف ریفلیکشن کرتے رہا کریں کہ جب آپ کسی چیز کو اچھا سمجھے تو سوچا کریں کہ میں اس کو کیوں اچھا سمجھ رہی ہوں، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو سوچا کریں اچھی کیوں نہیں لگ رہی، پھر اینالائز کیا کریں اس کو. اس سے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. یاد رکھیں اپنے آپ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی کمزوری ہے، کیا اچھائی ہے. جو اچھائی ہے وہ بانٹ کیسے سکتے ہیں، جو کمی ہے پوری کیسے کر سکتے ہیں، اور اسی سے آپ گرو کرتے ہیں، اسی سے آپ کے اندر پھر خیر آتی جاتی ہے، آپ کی سیلف تربیت بھی ہوتی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ علم رآتہ کا لفظ جو ہے نا بار بار آتا ہے، فانجیناہ اہلہ علم رآتہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت رشتہ داری سے نہیں ملتی، کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کسی نیک انسان کے رشتہ دار ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں فیصلہ نیت اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی بیوی کے اندر بظاہر برائیاں نہیں تھیں، نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ پکڑی گئی نیت کی وجہ سے. اس کی محبت، اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی جو برے کام کرتی تھی. پھر وہ بات نا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر خرابی ہے نا تو پھر آپ نے پسند بھی انہی کو کرنا ہے. پھر آپ غلط کام کرنے والوں کے لیے تاویلیں ڈھونڈیں گے، نہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کی یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے، حالانکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، مگر آپ اپنے آپ کو تسلی دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے خود ہی کرنا ہے، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں اندر کیا چل رہا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی. عام طور پر بارش کس کی ہوتی ہے؟ پانی کی. ان پہ پتھروں کی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے فطرت سے ہٹ کے کام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی عبرت کی جگہ بنا دیا. اور بڑا ہی ڈرنے والا سبق ہے اس میں کہ گناہگاروں کے گناہ کو برا نہ سمجھنا برائی پہ راضی ہونا برائی کرنے جیسا ہے، پھر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جو برائی ہے نا اس کو برائی کہیں، اس کو برائی سمجھیں اور اس سے نفرت رکھیں. برائی سے، برے سے میں نہیں کہہ رہی، برائی سے، کیونکہ برے سے نفرت کی تو آپ اس کی اصلاح ہی نہیں کر سکتے. اور یہ ہماری ایمان کا بھی تو معیار ہے نا، کہ اگر کوئی شخص برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا تو اس کے اندر رائے درانے برابر بھی ایمان کوئی نہیں، وہ ذات ایمان ہی ختم ہے. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم برائی کو کول سمجھتے ہیں نا اور برائی کو برا نہیں سمجھتے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم اسے ایکسپٹ کرنے لگے، وہ نارمل لگنے لگتی، اور پھر کسی موقع پہ جا کے ہم خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين